درود به محمد و آل محمد. بار دیگه درود به جناب محمد و آل محمد.
دشمنی کرنے کا ارادہ ہے، مارنے کا ارادہ ہے، کیا مشکل ہے؟
اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ چکنائی اور چربی اور گھی کا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا بلکہ ابھی بھی پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اندر جہاں کہیں کوئی شادی کی رسم انجام پاتی ہے تو لڑکی والوں کے لیے یہ واجبات میں سے ایک ہے کہ وہ آنے والے لڑکے والوں کے سامنے کئی کئی کلو گھی رکھیں گے جس کو یوں ہی کھائیں گے. اچھا اب اس کا تصور ہی ہم جیسوں کے لیے کہ کوئی خالص گھی کے پیالے رکھے اور اس میں لوگ خالص گھی کھائیں تو تصور ہی مار ڈالنے والا ہے بھائی کیا قتل کرنا ہے کیا. لیکن وہاں پر ہے اچھا 40-50 سال پہلے میرے خیال میں ہمارے گھرانوں میں بھی ایسے ہی تھا, یعنی اچھا سالن وہ سمجھا تھا جس میں یہ سب. جی یہ کیا فطرت ہے, یہ فطرت ہے بس ایک طے شدہ بات ہے. یہ جو ہمیں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ 30-40 سال پہلے میٹھا زیادہ کھایا جاتا تھا اب نہیں زیادہ کھایا جاتا, 30-40 سال پہلے مثلا وہ کھانا ویسا سمجھا جاتا تھا یہ کھانا ایسا سمجھا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہ یہ فطرت ہے نہ وہ فطرت ہے, یہ ان میں سے کوئی چیز فطرت کا حصہ نہیں. اچھا ابھی ایک چیز فطرت کا حصہ لگے گی وہ کیا, کھانے کی لذت تو فطرت کا حصہ ہے. کوئی یہ کہے گا کہ بھائی کھانے کی لذت تو فطرت کا حصہ ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ فطرت نہیں ہے, ہم غلط سمجھ رہے تھے. اگر کوئی 40-50 سال پہلے سمجھ بھی رہا تھا کہ یہ فطرت ہے تو یہ فطرت نہیں ہے, کچھ چیزوں کو ہم ابھی بھی فطرت سمجھ رہے ہیں. اب اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو اب ہم فطرت سمجھ رہے ہیں. مثلا ایک آدمی سے پوچھیے آرام کرنا فطرت ہے یا کام کرنا فطرت ہے, تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ بھائی اگر ایک آدمی ایسا ہے جو ہفتے میں 6 دن بےچارا 10-10, 12-12 گھنٹے کنسٹرکشن کے کام میں لگا ہوا ہے تو وہ تو یقیناً کیا کہے گا کہ آرام کرنا فطرت ہے, یہ اتنا کام کروا کروا کے مار دیا کچھ آرام بھی دو فطرت ہے میری. اچھا ایک آدمی وہ ہے جو سارے دن پڑا رہتا ہے تو اس سے آپ پوچھیے آرام کرنا فطرت ہے, وہ کہے گا نہیں بھائی انسان کے اندر کام کرنے کی طاقت ہے اللہ نے دی ہے کام کرنا فطرت ہے. کون سی چیز فطرت ہے یہ بہت اہم موضوع بنتا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس فطرت کو پہچاننے کی کوشش کریں. جب آپ اس فطرت کو پہچان لیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا دین آپ کو دینا کیا چاہتا ہے, اور پھر دین کی اساس دین کی بنیاد جب عقل کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گی تب یہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ ہمیں کیسے چلنا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے. اور کل کا سوال جو باقی رہ گیا وہ یہ کہ در اہل بیت سے لینا کیا ہے, کل کا سوال جو تھا وہ ابھی بھی باقی رہ گیا تھا. تو اس سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم یہ کیسے پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا چیز فطرت کا حصہ بنے گی اور پھر اس کو ہم در اہل بیت سے حاصل کریں جو اس بات کا حق ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اگر ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں تو اس در سے ہمیں ملنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم انسانوں کے اندر کچھ لوگوں کی جو معاملات کو سمجھنے کی طاقت ہے وہ ذرا ہلکی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی معاملہ سمجھنے کی طاقت بہت گہری ہوتی ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر آپ سے کوئی مثال کے طور پر ایک عام آدمی سے کوئی یہ کہے کہ بھائی 1,00,000 روپے مہینہ یہ کیسا ہے, 1,00,000 روپے مہینہ مثلا تنخواہ کیسا ہے, تو ظاہر کہے گا کہ اچھا ہے. لیکن ایک عقل مند آدمی فوراً اچھا نہیں کہے گا, وہ پہلے پوچھے گا کہ یہ جو تنخواہ ملے گی 1,00,000 روپے مہینہ یہ کتنے مہینے کے لیے ملے گی, یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ لمبی مدت کا ہے چھوٹی مدت کا ہے, اوبلیگیشنز کتنے ہیں, 1,00,000 روپے دے رہا ہے اوبلیگیشنز کتنے ہیں, کیا کیا کرنا ہے, کتنے الاؤنسز دے گا, کتنے ساتھ رکھے گا, کتنے ہمیں دے گا, کتنے پیسے کاٹے گا, بہت ساری باتیں پوچھے گا. تو کچھ سادہ سودا سا آدمی ہو تو وہ جیسے ہی یہ سنے گا 1,00,000 روپے مہینہ وہ فوراً سمجھے گا کہ نہیں یہ تو اچھا ہو گیا معاملہ. لیکن عقل مند آدمی آگے کی سوچے گا, آگے کی سوچے گا. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو جتنا عقل مند ہوگا اتنے ہی آگے کی سوچے گا کہ آگے کیا ہونا ہے, ابھی کا تو معاملہ نہیں ہے, ابھی تو 2-4 دن کا اگر معاملہ ہو تو نبٹ جائے گا. ہم اس سلسلے میں ایک مثال دیا کرتے تھے پہلے بھی یہاں پہ عرض کر چکے ہیں اس لحاظ سے اس کو نہیں دہرائیں گے, لیکن صرف آپ کی یاد آوری کے لیے کہ یاد دہانی ہو جائے کہ وہ مثال تھی کیا, اور بہت سارے لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. ہم مثال اس طرح سے دیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے یہ مثال میرے ٹیوٹر نے دی تھی مجھے جس نے مجھے میٹرک میں پڑھایا تھا جنہوں نے. اچھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ بدقسمتی سے تھے سیکولر, یعنی خدا وغیرہ کو مانتے نہیں تھے, تو وہ تھے عجیب سے آدمی. اور انہوں نے ایک مثال دی مجھ سے, مجھے مثال دی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کہتے ہو تم قیامت کو مانتے ہو. ہم نے کہا ہاں مانتے ہیں. کہیں گے نہیں مانتے, میں نہیں مانتا, میں بولتا ہوں تم نہیں مانتے, تم لوگ بولتے رہیے. ہم نے کہا کیسے بھائی, بالآخر مسلمان کو اولاد مانتے ہیں قیامت. کہیں گے نہیں مانتے. کیا مثال ہے؟ کہیں گے مثال یہ, اگر میں تمہیں اسلام آباد لے کر جاؤں, یہ بات ہوئی 79 اسلام آباد لے کر جاؤں اور تمہیں جہاز میں بٹھا کے لے کر جاؤں, دوسرا آپشن یہ کہ ٹرین سے جاؤ یا بس سے جاؤ, تو تم کون سے جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ جہاز سے جائیں گے. اس وقت تک تو بیٹھے بھی نہیں تھے جہاز میں, دلچسپی بھی تھی بیٹھنے کی کہ بھائی ٹھیک ہے جہاز سے جائیں گے تاکہ بیٹھے تو صحیح, جہاز سے جائیں گے. کہیں گے اب دیکھو تم نے فیصلہ کیا نا جہاز سے جاؤ گے, اب آگے دیکھو, یہ تو تم نے چھوٹی ذہن کی وجہ سے فوراً فیصلہ کر لیا, اب آگے کی دیکھو. اس میں آگے کی داستان یہ ہے کہ اگر جہاز سے گئے تو 2 کے لیے فٹ پاتھ پہ رہنا ہے, اور اگر روڈ سے گئے تو 2 کے لیے تمہیں 5 ہوٹل میں ٹھہراؤں گا. اب کس میں جاؤ گے؟ عقل مندی کی بات ظاہر ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ جو جہاز کا سفر ہے تو 2 کا ہے, 2 کون راجا بازار کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا؟ ہوٹل اچھا ہے بھائی, 5 ہوٹل میں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, 1 لگے گا, 2 لگیں گے, بس میں چلے جائیں گے, ٹرین میں چلے جائیں گے, مٹی کھا لیں گے, گرمی کھا لیں گے, لیکن وہاں جا کر جو 2 ہوٹل مل رہا ہے وہ تو اچھا لگ رہا ہے نا. تو لمبی مدت کا دیکھنے والا فوراً فیصلہ کرے گا کہ نہیں بھائی ہم جہاز میں نہیں جائیں گے, ہم بس میں جائیں گے. ٹھیک ہے, کہنے لگے اگر تم قیامت کے ماننے والے ہو تو تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ اگر واقعی قیامت کے ماننے والے ہو تو تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ جبکہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زندگی 50-60 کی ہے اور آگے کی زندگی لاکھوں سال کی ہے, اور جو یہاں کریں گے اس سے وہ لاکھوں سال تبدیل ہو جائیں گے, تو پھر تم یہ پھر ٹرین میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ جھیل لو, یہاں پہ جھیل لو, تمہیں وہاں پہ 5 ہوٹل کے اندر 2 رہنا مل جائے گا, لیکن تم پھر بھی کرتے وہی ہو کہ اس چکر میں ہوں کسی طریقے سے یہاں پر جہاز میں بیٹھ جاؤں گا, اس کے اوپر تم دل توڑنے کو تیار نہیں. اس کا مطلب ہے تم لوگوں کا قیامت کے اوپر عقیدہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں. یہ انہوں نے مثال دی. اچھا بات انصافاً مضبوط لگ رہی ہے, بات مضبوط لگتی ہے. اب بس ہم سے تو اتنا حاصل کرنا ہے کہ عقل مند انسان ہمیشہ لمبی مدت کی دیکھتا ہے. اب ایک قانون بنا لیتے ہیں, ہمیشہ عقل مند انسان دیر پا چیز کی طلب کرتا ہے. دیر پا چیز سے یعنی جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کی طلب کرتا ہے, جو چیز ضائع ہو جائے ختم ہو جائے اس کی وہ طلب نہیں کرتا. پھر ایک اور مسئلہ کیا ہے, جب آپ کسی سے لینے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ کے پاس فرض کرتے ہیں کہ کم ہے, تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں اس کے نزدیک اہم کیا ہے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرض فرمائیے آپ کا کوئی سنار کوئی دوست بن گیا, ہوں گے دوست, ایسا نہیں ہوگا جو مثال میں دینے والا ہوں, کوئی سنار دوست بن گیا, اس نے ایک دن آپ کو اپنی دکان میں بلایا, آپ کی کوئی بات اس کو بہت پسند آئی, اس نے کہا یہاں جو پسند آ رہا ہے وہ تم اٹھا دو تمہارا. صحیح, فرض کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ شناخت نہیں ہے چیزوں کی کہ کس کی قیمت کتنی ہوتی ہے. صحیح, اب آپ کو تو پتا نہیں ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں رکھی ہیں ان میں سے کون سی چیز کتنی قیمتی ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ دھوکہ ہو سکتا ہے, کوئی چیز بڑی نظر آئے قیمت میں کم ہو, کوئی چیز چھوٹی نظر آئے قیمت میں زیادہ ہو, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ خود یہ بتائیے, آپ دکاندار کی کوئی ایسی چیز اٹھانا پسند کریں گے جو اس نے غیر اہم جگہ پہ رکھی ہو, یا کوئی ایسی چیز اٹھانا پسند کریں گے جو اس نے بہت پرومیننٹ جگہ پہ رکھی ہو؟ تو فوراً اگر آپ کے پاس شناخت نہیں ہے آپ فوراً یہ لکھیں گے اس کے نزدیک کون سی چیز اہم ہے, آپ فوراً یہ لکھیں. کیوں؟ ہمارے پاس شناخت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس شناخت نہیں ہے ہم سامنے والے کی شناخت کے اوپر بھروسہ کریں گے, کیونکہ آدمی سامنے ماہر ہے, دکان اس کی ہے, دیتا وہ ہے, چھوٹی چیز بھی دیتا ہے بڑی چیز بھی دیتا ہے. آپ فوراً یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ کس چیز کو اہم سمجھ رہا ہے, کیونکہ اگر یہ کسی چیز کو اہم سمجھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز واقعی قیمتی چیز ہوگی. میں اپنی عقل لڑاؤں گا پھر شاید کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. اب اس مثال کو ہم تدبیر کر لیتے ہیں اپنے معاملے کے اوپر. اب مجھے درے اہل بیت سے کچھ لینا ہے, صحیح, اچھا کیوں لینا ہے؟ فقیر ہیں، گدا ہیں، کہیں سے تو لیں گے نا. اب فقیر ہیں، گدا ہیں، ان کے دل کے ہیں، اب ان سے کچھ لینا ہے. اب یہ بتائیے لینا کیا ہے، کیا چیز لینی ہے؟ میں بعض اوقات یوں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں کبھی اس کا انالیسس کریں، اس کا تجزیہ کریں کہ ہم اس خاندان سے مانگ کیا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب وہ کسی کو چاہتے تھے تو یہ دیتے تھے یا کچھ اور دیتے تھے. مثلا ایک آدمی نے بڑا خطرناک سوال کیا مجھ سے، اب ذرا تحمل کے ساتھ سنیے گا اس کو، جذباتیت مت دکھائیے گا، تھوڑا سا تحمل سے سنیے گا. ڈر بہت لگتا ہے ہمیں جذباتی لوگوں سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سے تھام لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جذباتی کام ہو جائے. ایک آدمی نے ایک سوال کیا، کہنے لگا مسلم کشاہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یعنی جب مذاق ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، ہم نے کہا منکر پہ لانا رہا. سوال کیوں کر رہا ہے لوگوں سے، مسلم کشاہ نہیں، ان کا منکر پہ لانا ہے. کہنے لگا یہ بتاؤ جب میسن تمبا سولی پہ تھے تو کتنے دن لگے تھے؟ تین دن. اچھا ہم نے کئی دفعہ یہ فرق بیان کیا ہے کہ سولی اور پھانسی میں فرق کیا ہوتا ہے. سولی اور پھانسی ایک چیز نہیں ہوتی، ہمارے یہاں عرف عام میں سولی اور پھانسی کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں. سولی اور پھانسی میں بہت فرق ہوتا ہے. پھانسی وہ ہوتی ہے جو دو تین منٹ میں آدمی مر جاتا ہے، تختہ کھینچا لٹک گیا، یا مثلا کرین سے اوپر وہ جناب اپنے رسی لٹکا کے پھینک گیا اس کو وہ لٹک گیا، تین منٹ میں مر گیا. سولی میں یہی ہوتا ہے، سولی میں یہ ہوتا ہے ایک آدمی کی کمر میں خنجر گھونپ کر اس کو اوپر کہیں لٹکا دیتے ہیں، مثلا اوپر کسی درخت کی اونچائی سے باندھ دیتے ہیں، اونچا کوئی درخت لے کر اس کو باندھ دیتے ہیں اور کمر میں اس کی خنجر گھونپ دیتے ہیں، اور وہ خنجر بھی اتنے ٹرک سے گھونپتے ہیں کہ زیادہ خون نہ بہے، تھوڑا تھوڑا سا خون بہے. اب وہ آدمی مثلا مشرق وسطی کی گرمی کو سوچئے، سعودی عرب کی، حجاز کی گرمی کو سوچئے، وہ درخت کے کسی کھجور کے درخت کے اونچائی کے اوپر بندھا ہوا ہے، کمر میں اس کی خنجر ہے اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، سورج سامنے ہے، وہ جان دیتا ہے آہستہ آہستہ. سولی تو دو تین منٹ، پھانسی دو تین منٹ کا کام ہے. یہ جو اس کو کہتے ہیں سولی، اس کو کہتے ہیں سولی، اس میں انسان کو مرنے میں بعض اوقات تین دن لگ جاتے تھے. میسن تمار پھانسی پہ نہیں چڑھے تھے، سولی پہ چڑھے تھے. یہ تو روایتوں میں میں دیکھتا تھا نا بعض اوقات، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لکھا ہے سولی میں دوسرے دن ان کی زبان کاٹی، تیسرے دن زبان کاٹ. میں سوچتا تھا یہ تیسرا دن کہاں سے آ گیا پھانسی کے اندر، پھر سمجھ میں آیا نہیں بھائی یہ پھانسی نہیں ہے، سولی ہے، اس میں تیسرا دن بھی لگ سکتا ہے. تیسرا دن لگا پھر زبان کاٹی تھی. اس نے ایک سوال کیا، کہنا یہ بتاؤ حضرت میسم تمار جب سولی پہ چڑھے تھے تو کس کی محبت کی جرم میں چڑھے تھے؟ بلا شک و شبہ حضرت میسم تمار کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے حب علی، بس اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا. اس عظیم الشان شخصیت کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس نے سوال یہ کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ جب میسم تمار سولی پہ تھے تو انہوں نے مشکل کشا علی کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ آج تک ذہن میں آیا تھا یہ سوال؟ کہنے لگا تم زمین پہ گرنے لگتے ہو تم مولا کو پکارتے ہو؟ ہم پکارتے ہیں. کیا نہیں مدد کہتے ہو؟ کہتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اگر پکارتے تو مولا نصرت کرتے یا نہیں کرتے؟ میں نے کہا بے شک کر دیتے، بے شک کر دیتے. کہنے لگے پھر کیوں نہیں کیا؟ صحیح. اچھا اب ہم کیا یہ سوچیں کہ ان کو ذہن میں نہیں رہا کہ مولا کو پکارنا ہے؟ کیسی ماخت ہے، جس کی محبت کی جرم میں مارا جا رہا ہے اس کو بھلا سکتا ہے کوئی؟ کیسے بھلا سکتا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں؟ ہاں کہنے لگے یہ بالکل ایسا ہے کہ نہیں کہا، بالکل جس طرح حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے جبرائیل نے آ کر کہا میں بچاؤں، کہا نہیں جس کی خاطر جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں. اگر بچانے میں کوئی مصلحت ہوئی تو وہ خود بچا لے گا، اگر بچانے میں کوئی مصلحت ہوئی وہ بچا لے گا، اور اگر گرنے میں بہتری ہے تو گرا لے گا. اور میں اس کا بندہ ہوں, اپنی مرضی نہیں کروں گا کہ بچنا ہے یا گرنا ہے, میں اس سے کہوں گا جو تیری مرضی ہے وہ کر لے. احتمال قوی ہے کہ مسلم تمار نے بھی یہی کیا. مسلم تمار نے مولا علی سے یہ نہیں کہا مولا میری کمر میں خنجر ہے, میں گرمی کے اندر اوپر ہوں, میری زندگی ختم ہونے والی ہے, بولا مشکل کچھ ہے, میری مشکل حل کر لیں. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا نا. اچھا اب ایک اور طرف سے سوچتے ہیں, وہ یہ کہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا, مولا مدد کر دیتے. یہ کہنے والے نے نہیں کہا تھا, مولا کو مولا تو جانتے تھے نا, مولا نے کیوں نہیں مدد کی؟ اب اس کا جواب سوچیں. لیکن دو دن ہم نے آپ کے ساتھ چل چلا کر آپ کو سوچنے کی تھوڑی سی عادت ڈلوائی ہے, صحیح ہے. اب آپ کو چاہتے ہیں کہ اب آپ اس کام کو کر دیں جو کرنا چاہیے. سمے تمبار نے نہ مولا سے کہا نہ مولا نے ان کو وہاں سے اتارا, جبکہ یہ بھی مولا سے کو جانتے تھے اور مولا بھی یقیناً ان کو جانتے تھے. کیوں نہیں کیا؟ اب میں ایک بات پوچھوں گا, وہ یہ کہ اگر میں سمے تمبار کہہ دیتے مولا سے تو مولا اتارتے یا نہیں اتارتے؟ پھر تو اتارتے. ابھی جو نہیں کہا تو انہوں نے اتارا بھی نہیں. انہوں نے کیوں نہیں کہا, انہوں نے کیوں نہیں اتارا؟ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اترنے میں میسم تمار کا کوئی نقصان تھا اور اوپر رہنے میں میسم تمار کا کوئی فائدہ تھا. ورنہ مولا دیکھنا, اگر اترنے میں بھلائی ہوتی تو مولا اتارتے یا نہیں اتارتے؟ اتار دیتے. اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے میں کوئی اچھائی تھی, وہ اچھائی ہم اور آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ میسم تمار نے مانگی, ان کو وہ اچھائی ملی, ہم نے کیوں نہیں مانگی؟ اب معاملہ سخت ہو گیا. اچھا ابھی ایک اور بات بتائیے, چیلنج کے ساتھ, حب علی ہم نے زیادہ ہے میسم تمار میں؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی این تراب و رب الارباب, کہاں مٹی کہاں آسمانوں کا خدا, ان کو کوئی مقابلہ ہے؟ میسم تمار میں عشق زیادہ, جذبہ زیادہ, محبت زیادہ, رابطہ زیادہ. وہ پکارے یا علی مدد, ہم پکارے یا علی مدد, دونوں میں بہت فرق ہے. پھر بھی نہیں پکارا, کیوں نہیں پکارا؟ کوئی اوپر چڑھنے میں فائدہ تھا نا, اچھا وہ فائدہ ہم نے کیوں نہیں مانگ لی؟ اچھا ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے مولا سے یہ مانگا کہ مولا دنیا میں کوئی غم نہ ہے. میسم تمار نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہ سولی پہ چڑھنا غم تھا یا نہیں تھا؟ ہم نے تو ہمیشہ مولا سے یہ کہا مولا کوئی مصیبت نہ آئے, مولا کوئی غم نہ آئے, مولا کوئی مشکل نہ آئے, ہماری ہر مشکل کو آپ حل کر دیں. میسم تمار نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ہم نے کیوں کہا؟ صرف ایک فرق کی وجہ سے, میسم تمار اس دنیا کو نہیں دیکھ رہے تھے, آگے کو دیکھ رہے تھے. ہم لوگ آگے کو نہیں دیکھ رہے, اس دنیا کو دیکھ رہے. یہ ہماری مشکل ہے. اچھا اب چلیے یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, وہ یہ کہ ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں, میسم تمار وہ دنیا دیکھتے ہیں. یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا نا. میں وہ سنار کی دکان پہ کھڑا ہوں جس کو نہیں معلوم یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے, بہرحال دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ لینا ہے. اب چلیے میں اس معاملے سے نکل آتا ہوں, اب دیکھتے ہیں اہل بیت کیا چاہ رہے ہیں, یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے, وہ کیا چاہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ پوچھے گا, وہ ہمیں دنیا دینا چاہ رہے ہیں یا وہ ہمیں دنیا کے بعد دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہی مسئلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. وہ یہ کہ وہ ہمیں اپنے سے زیادہ نزدیک پاتے ہیں یا میسم تمار کو اپنے سے زیادہ نزدیک پاتے ہیں؟ ظاہر وہ میسم تمار کو نزدیک پاتے ہیں. جس کو وہ اپنے اتنا نزدیک پاتے تھے اس کو سولی سے نہیں بچایا. اس کا مطلب اس کو سولی پہ کچھ دے رہے تھے. اور ہم پتہ نہیں کتنے فاصلے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں سولی کی 10% بھی تکلیف نہیں ملی. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں کانٹا بھی چبھا تو ہم نے کہا مولا آپ کے نام پہ چبھا ہے مشکل کو دور کر. اور میسم تمار کو علی کے نام پہ سولی بھی چڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا علی کے نام پہ چڑھی ہے خدا علی سے کو دور کرے, نہیں کہا. وہ مولا کے نام پر آج بھی مصیبت کو جھیل گئے خوشی کے ساتھ, اور ہم مولا کے نام پر آج بھی ہر مصیبت کے اوپر مولا سے کہتے ہیں مولا آپ کے نام پر آئیے دور کریں. ہم سوداگر نہیں ہوئے تھے, ہم تو کھلے سوداگر ہو گئے. کیا سوداگری کی ہم نے؟ ہم نے کہا مولا آپ کے نام پر آئیے مصیبت, اب آپ دور کریں اور انعام بھی دیں. مولا نے انعام دے دیا. میں سمے تمہارے میں یہ نہیں مانگا مولا سے کیا کہا میں, مولا آپ کے نام پہ مصیبت آئی ہے یہ مصیبت بھی مجھے اچھی ہے اور جو آپ کو پسند آئے وہ دیں. پہلے کہ میں آگے بڑھاؤں گفتگو کو تھوڑا سا آگے کو تشریح لے گئے, درود بھیجتے ہوئے ذرا سے چند قدم آگے تشریح لے گئے. درود بھیجے محمد والا بار دے گا, درود بھیجے گا محمد والا گفتگو ساری یہاں پر ہے کہ خود وہ ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے. ایک تو ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا لینا ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے اس دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کیا, اس دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کیا. لہذا ہم میں سے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ کہتا ہے اہل بیت کے در کا دیا ہے. صحیح ہے. اچھا جملہ عقیدت مندی میں لگتا بھی بہت اچھا ہے. مثلا کوئی بہت صاحب مال ہو وہ کہ در اہل بیت کا صدقہ ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ذرا پوچھے گا سلمان فارسی کو در اہل بیت سے یہ صدقہ کیوں نہیں ملا؟ یا یوں کہیے انہوں نے در اہل بیت سے یہ صدقہ کیوں نہیں مانگا؟ نہیں مل جاتا, اگر مانگتے تو مل جاتا, مانگا ہی نہیں. اس کا مطلب کیوں نہیں مانگا؟ اور اگر انہوں نے نہیں مانگا تو مجھے اور آپ کو کس عقل مند نے مشورہ دیا کہ میں اور آپ یہ مانگتے تھے؟ اس کو ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہمیں آج کل ساری مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ, ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والے وہ دنیا دیکھتے ہیں. ہماری مشکل یہ. اب ایک اور خطرناک بات, ہم میں اور دنیا داروں میں پھر فرق کیا رہا؟ دنیا دار کیا دیکھتا ہے؟ یہ دنیا. ہم نے کیا دیکھی ہے؟ یہ دنیا. اس نے اس دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک پل بنایا ہے, ہم نے اس دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک اور پل بنایا ہے. دنیا تو نہ اس نے قربان کیا نہ میں نے قربان کیا, یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ علی اور ان کی اولاد علی نے اس دنیا کو سب سے پہلے قربان کیا تھا. اچھا آپ نے وہ جملہ سنا ہے, نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, اور میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا جس نے نہ سنا ہو کہ مولا نے فرمایا میں نے دنیا کو تین طلاقیں دی. انی طلقتک ثلاثہ, اے دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دی جس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. صحیح ہے, طلاق بائن, جس کے بعد اب رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا اگر کہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم علی کی متعلقہ کے ساتھ دوست ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ کہیں وہی امیر المومنین کی متعلقہ کو تو نہیں مانگ رہے ہیں امیر المومنین سے, جس کو مولا نے خود طلاق دے کر دور بھیجا تھا اور ہمیں اتنی اچھی لگ گئی ہے کہ ہم وہ مولا سے مانگتے پھر رہے ہیں. कोई गलती तो नहीं हो रही भाई। यानी मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो हम कर रहे हैं इसका क्या होगा, फिर इसको गौर फरमाइएगा। इस बात को एक और अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, ये सारा फर्क बना क्यों है? इतने ढेर सारे सवाल आज हो गए और उस सवाल के जरिए मैं चाह रहा हूं कि आप खुद ही जवाब हासिल करें, क्योंकि हमने पहले दिन से अर्ज किया आपकी खिदमत में कि ये ना सोचिएगा कि जो मेंबर पर बैठ के बोलेगा सारी उसकी मानते चले जाएंगे। नहीं माने नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप अहले बैत के सबके में साहिब ईमान होने के सबके में एक मारिफत और एक शऊर रखते हैं, उस मारिफत और शऊर को जरूर इस्तेमाल करते रहिए। तो हम ज्यादातर बातें आपके सामने सवाल की सूरत में अर्ज कर रहे हैं ताकि आपका जहन खुद जवाब तलाश करने की कोशिश करे। ये फर्क क्यों हो गया, क्या फर्क हो गया? बोलिए कि जो हम मांगते हैं वो सलमान फारसी नहीं मांगते, जिस पे सलमान फारसी खुश हैं उस पे मेरा दिल खुश नहीं हुआ। अच्छा, ये बात भी तयशुदा है कि सलमान फारसी ज्यादा नजदीक हैं और हमारी तो मजाल भी नहीं है कि हम वो सोचें कि कौन नजदीक है, वो नजदीक है, हम नजदीक है, इसमें तो कोई मजाल ही नहीं है। फिर एक बात समझ में आती है, जो उन्होंने मांगा वो अच्छा मांगा या जो हम मांग रहे हैं ये अच्छा मांग रहे हैं? देखिए साफ सी बात समझ में आ रही है, इसमें सलमान फारसी ने अच्छी चीज मांगी होगी ना, वो तो ज्यादा पहचानने वाले हैं, वो ज्यादा जानने वाले हैं, वो ज्यादा मानने वाले हैं, वो सब कुछ नाप ज्यादा अच्छी रखते हैं। उन्होंने दर अहले बैत से वो कुछ मांगा है, हमने दर अहले बैत से ये मांगा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है, सलमान फारसी ने हमेशा दुनिया की बात क्यों देखा, इसको क्यों नहीं देखा? इसको इसलिए नहीं देखा कि वो जानते थे अपनी मम्मी ने इसको तलाक दी है। वो देख रहे थे कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई खूबी होती तो अमीर मोमिनीन इसको तलाक क्यों दी थी? वो जो कुल मारिफत मारिफत का मालिक है वो तो इस दुनिया से अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं और हम लोग उन्हीं मौला के पास आकर इस दुनिया से रिश्ते नाते तोड़ने के लिए उनसे दरख्वास्त भेज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है और ये वो बुनियादी फर्क है जो अखलाक अहले बैत और बदकिस्मती से हमारे अंदाज के अंदर है, ये वो बुनियादी फर्क है। इसकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं समय तम्मा क्यों सूली पर गए, उन्होंने क्यों नहीं कहा मौला से मुझे मदद दें, क्यों हजरत सलमान फारसी का किरदार ऐसा था, क्यों हजरत अबू दर गफ्फारी ऐसे थे और क्यों हम ऐसे हैं, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी सिर्फ एक मसले पर तवज्जो देने से। क्या वो अहले आखरत थे? हम लोग बदकिस्मती से, अब ये मैं ना कहूं अपने लिए कह दूं, तो मेरे जैसा आदमी अहले दुनिया हो गया। अगर अहले दुनिया ना होता तो ये ना होता, अहले दुनिया होता तो ये ना होता, फिर मैं भी अहले आखरत होता। मैं अहले आखरत होता तो क्या मांगता? अहले आखरत होता तो फिर क्या मांगता? अब आकर देखते हैं कि उन लोगों ने जब दर अहले बैत से मांगा तो क्या मांगा, उन्हें क्या मिला, क्या दिया अहले बैत ने, ये एक वाक्य की सूरत में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये वाक्य पहले भी यहां पर यकीनन आप सुन चुके होंगे लेकिन चूंकि मुनासिबत बहुत ज्यादा है इसलिए मैं अर्ज करने पर मजबूर हूं। और जिन लोगों ने मुकर्रर हमसे कुछ चीजें सुनी है उनसे मैं बहुत माजूर खा हूं कि मुझे बार बार कुछ चीजें सुनानी पड़ जाती है, एक अपनी कमिलनी की वजह से और कुछ हाजरीन को देखते हुए जो हमने शायद पहले ना सुना हो। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहब एक आदमी छठे इमाम की खिदमत किया करता था, दुरूद भेजेगा साहब। खिदमत ये होती थी, अच्छा इसको हमने कहीं सुनाया तो लोगों ने बहुत सारे इतराज भी कर दिए, पता नहीं क्यों, उनकी समझ में नहीं आई बात। उस जमाने में गाड़ियां वगैरह तो ज़ाहिर नहीं होती थी, जानवर सवारियां होती थी। जानवर सवारी में इस तरह से होता था कि जो सवारी का मालिक होता था वो सवारी घर से लाता था, मतलब किसी पब्लिक प्लेस तक आना है, मस्जिद तक आना है, बाजार तक आना है, तो वो वहां तक खड़ा करने के बाद जानवर को किसी के सुपुर्द करके चला जाता था। ये इस तरह का एक उस जमाने में निजाम था। तो मसलन जब मौला तशरीफ लाते थे तो एक गुलाम होता था, वो जानवर की सवारी की बाग पकड़ के साथ चलता था اور مولا مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہ وہاں پر رہتا تھا, یہاں تک کہ مولا مسجد سے واپس تشریف لاتے تھے. اب کسی نے اعتراض کیا یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا اور یہ نہیں ہوتا تھا, اس زمانے کے کچھ مسائل ہیں, اس کو دیکھیے اس کے بعد پتا چلے گا. اب نہیں معلوم وہ کیسے نماز پڑھتا تھا, مثال کے طور پر آیا وہ جانور کو کسی لکڑی درخت وغیرہ سے باندھ کر خود نماز پڑھ لیتا تھا یا بعد میں نماز پڑھتا تھا, اتنی ڈیٹیل اس روایت میں نہیں لکھی. اور جو روایت میں نہیں لکھا ہوتا اپنی جیب سے ڈالنے کی مجھے زیادہ عادت نہیں ہے, جتنی روایت میں ہے اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی جو آپ اگر ڈالنا پسند کریں تو آپ خود ڈال لیجیے گا, میرے خیال میں اچھا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا جائے اس کے اندر. تب وہ روایت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ باپ پکڑ کے لاتا تھا, جانور کی سواری کو پکڑ کے لاتا تھا, کھڑا ہوتا تھا وہیں کھڑا رہتا تھا, مولا اندر چلے جاتے تھے, بعد میں تشریف لاتے تھے, گھر واپس جاتے تھے. ایک دن اس آدمی کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ اس نے دیکھا تھا ہر روز امام اس طرح سواری پہ آتے ہیں, یہ جانور کی سواری پکڑے ہوئے ہوتا, سواری پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور امام اندر جاتے ہیں. کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا مولا کا غلام ہوں, ان کا غلام ہوں. کہنے لگا تمہارا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہی ہے, ڈیلی کا کام یہی ہے, سواری پکڑوں یہاں تک لاؤں, مولا اندر جائیں پھر سواری پکڑوں پھر لے جاؤں, سواری کا خیال رکھوں جس کے اوپر مولا نے سوار ہونا ہے. کہنے لگا تمہارا دل چاہتا ہے ہم دونوں اپنی جگہ بدل لیں. کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نیشاپور کا ایک تاجر ہوں, میرے پاس پیسہ بہت ہے, ایسا کرتے ہیں جگہ بدل لیتے. کہنے لگا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا تم میری تجارت سنبھال لو نیشاپور کی, میں یہ سواری سنبھال لیتا ہوں. کرتے ہو؟ اچھا اب یہ آدمی غلام ہے, آزاد ہو رہا ہے, دولت مل رہی ہے, تجارت مل رہی ہے, کچھ دوسرے ملک جا کے رہے گا, عیاشی کرے گا اپنی غلامی سے نجات سب کچھ, اور یہ آدمی یہاں غلام بننے کو تیار ہے. لیکن آدمی عقل مند ہے, کہنے لگا کہ میں پہلے مولا سے مشورہ کروں گا. آدمی عقل مند ہے. اچھا آپ کہیں گے اس میں کیا عقل مندی کی بات, ہم بھی ہوتے ہم بھی یہی کرتے, واقعا کرتے ہیں. دنیا کے اہم فیصلے کرتے وقت یہ سوچتے ہیں اس سے مولا خوش ہوئے یا نہیں ہوئے. کوئی گولڈن اپرچونیٹی آج رات کوئی میرے سامنے آپ کے سامنے رکھے پھر دیکھیں, ایسی گولڈن اپرچونیٹی جو اس کے آدمی کہنے لگا نہیں پہلے مولا سے مشورہ کروں گا. مولا سے مشورہ کیا, اگلے دن جب مولا تشریف لانے لگے مولا سے کہنے لگا, کہنے لگا مولا اگر کسی معاملے میں میری بھلائی ہو تو آپ مجھے اپنے مشورے سے نوازیں گے؟ مولا نے فرمایا مطمئن رہو اگر تمہاری کوئی بھلائی ہوئی تو ہم اچھا مشورہ دینے میں کبھی گریز نہیں کریں گے. صحیح. اب وہ غلام نے کیا سوچ کر امام سے یہ کہا, امام نے یوں جواب دیا, کہنے لگے کہ ہم کبھی کسی کی اچھی بھلائی کے لیے کیوں مشورے سے گریز کریں, تمہیں مشورہ دیں گے. کہنے لگا مولا اس طرح سے کہ وہ نیشاپور کا تاجر آیا ہے, وہ مجھ سے کہہ رہا ہے جگہ بدل لو, یہ بڑا سنہری موقع لگ رہا ہے کہ اس کی تجارت ہے, معلوم کر لیا ہے آدمی سچا ہے, تجارت ہے اس کی, تو آپ کے خیال میں میں چلا جاؤں اس کی تجارت سنبھال لوں اور وہ میری جگہ پہ آ جائے. روایت میں لکھا ہے اس طرح سے کہ مولا نے تھوڑا سا تعامل کیا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سر جھکایا تھوڑی سی دروشا, اس کے بعد اس سے ایک جملہ کہا, کہنے لگے کہ یہ تاجر ہے؟ کہنے لگے جی مولا بہت بڑا تاجر ہے. فرمایا یہ گھاٹے کا سودا کرے گا؟ کہنے لگے یہ گھاٹے کا سودا کرے گا؟ کہنے لگا مولا لگتا تو نہیں بہت تیز آدمی ہے, میرے جملہ میں مولا تاجر آدمی ہے تیز آدمی ہے, گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ پھر جو تم سے لے رہا ہے اس کی زیادہ قیمت ہے یہ جو تمہیں دے رہا ہے اس کی زیادہ قیمت ہے؟ اس کی سمجھ میں بات آ گئی. کہنے لگا امام نے بہت صحیح فرمایا کہ بھائی یہ تاجر آدمی ہے بہت ہوشیار ہے, یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے, جو میرے پاس ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کی قیمت کافی کم ہے, ورنہ آ کر اتنی دور سے آ کے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیوں کر رہا ہے, پاگل تھوڑی ہے یہ. جیسی بات سمجھ میں آئی اس کو منع کر دیا اسے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کس کو کس کے بدلے بیچ رہے ہیں, کس کو کس کے بدلے لے رہے ہیں؟ اچھا اس نے وہ تو اتنا عقل مند تھا کہ اس نے مولا سے مشورہ کیا, ہم مشورہ بھی کرتے ہیں کبھی؟ نہیں. ایک میں نے عرض کیا ابھی میرے سامنے کوئی گولڈن اپرچونٹی رکھ دے اس ٹائپ کی مٹیریل گولڈن اپرچونٹی پھر شاید میں بچوں نہیں, شکل نہ ہوں, بدقسمتی سے یہ بھی ہوئے ہیں واقعات. میں آپ کے سامنے چونکہ دل کھول کے عرض کریں, دو دن سے کچھ چھپا کے نہیں کہا اس لیے میں ذہن میں آگے واقعہ بھی عرض کر رہا ہوں, اسے نہیں چھپاؤں گا. یو ٹی پہ عالم آن لائن آتا ہے, آپ شاید کہیں کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوں گے, آپ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بعض لوگ. ہم لوگوں کا مزاج ایسا تبدیل ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا اب کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ اور اہل بیت کی تعلیمات پر ہے بھی یا نہیں, کچھ نہیں پتا, بس کر رہے ہیں. جو نظر آ گیا پسند آ گیا وہ اچھا ہے, اب وہ کون ہے کیا ہے کہاں سے آیا ہے کیا ارادے ہیں اس کے ذاتی زندگی میں کیسا ہے باطن کیسا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ بڑے مسائل چل رہے ہیں اس وقت, بہت مشکل کا دور آیا ہوا ہے. اچھا بہت مختلف ہے کہ ایک طرف سے اہل بیت کے چند ماننے والے ایسے ہیں جو کمالات پہ کمالات حاصل کیے چلے جا رہے ہیں, اور کچھ اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہیں جو اپنی ہر جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہو رہے. تو بہرحال وہ عالم آن لائن میں یہ پروگرام تو آپ کو پتا ہے شروع سے کافی جو ہے وہ مشہور ہوا, اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ٹسل ہوتی تھی, بڑی ٹسل ہوتی تھی کہ کون جائے گا اس کے اندر. میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ پروگرام اتنا مشہور نہیں تھا تو میں بھی جاتا تھا, تو وہ جب مشہور ہوا ظاہر پھر میں جیسے کہ وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہی. تو وہ جب مشہور شروع شروع میں ہوا تو چھوٹے حلقوں میں اس کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ پروگرام جو ہے وہ ہٹ ہونے والا ہے, تو اس کے اوپر بڑی ٹسل ہوتی تھی کہ کون جائے گا. صاحب دو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے اس سلسلے میں. ایک صاحب ہوتے تھے جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہوتے تھے, جو وہ صاحب غائب ہی ہو گئے نہیں کہاں. وہ ایک دفعہ انہوں نے فون کیا, ہم گھر پہ نہیں تھے, وہ موبائل ووبائل تھا نہیں اس زمانے میں, یہیں ہمارے پاس نہیں تھا, شاید کسی اور پاس ہوتا. تو وہ گھر پہ انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے گا کہ ہم 6 بجے لینے آئیں گے. اچھا گھر والوں نے کہا کہ آپ نے کیا پہلے سے طے کیا ہوا ہے, شاید آج کی آپ کی کوئی اور مصروفیات ہو. کیا نہیں, ان سے کہے گا اگر وہ آتے ہیں تو آئیں ورنہ ہمارے پاس اور بہت ہیں. ہم نے کہا بڑا بے نیاز آدمی ہے یار ماشاء اللہ, یعنی اتنی بے نیازی کے ساتھ پھر ہمیں فون کیوں کر رہا ہے پھر. تو 5-6 or 5:30 بجے کے قریب جو ہم گھر پہنچے تو ہم نے ان کو فون کر دیا کہ بندہ خدا اس بے نیازی کے ساتھ ہمیں نہیں آنا ہے, ضرورت ہے تو آئیں گے, اور اگر تم اتنے بے نیاز ماشاء اللہ جاؤ دوسروں کے پاس, آئے کیوں تھے ہم, اور آئندہ سے رابطہ نہیں کرنا اگر اس طرح سے کرنا. وہ ہم نے اس کو بھگا دیا. یہ آدمی بعد میں دوسروں سے کہتا تھا کہ وہ تو بہت احمق ہے کہ جس نے گولڈن اپرچونٹی ضائع کر دی, اس کا جملہ سنیے گا, میں نے تصدیق کروائی ہے یہ جملہ کہا اس نے. کہنے لگا میں وہ ہوں کہ اگر عالم سے کہوں تو ممبر چھوڑ کے آ جائے گا. ہاں مجھے بتائیے کہ اتنی سی دنیا پر ہم ممبر بھی چھوڑنے کو تیار ہیں, یہ تو بہت عقل مند آدمی ہے. اس کا مطلب یہ بولا کہ اس نے پہلے کیا کہا, پہلے امام سے پوچھوں گا, یہ بہت عقل مند آدمی ہے. ہم اتنے عقل مند کیوں نہیں ہوئے, یہ ہم لوگ کی مشکل ہے. اچھا یہ وہ اخلاق اہل بیت ہیں, جتنا ہم نے غور کیا اخلاق اہل بیت میں بنیادی ستون کیا ہے, وہ جو ان کی تربیت تھی اس تربیت میں پہلی اینٹ کیا ہے, اس پر ہم نے بہت غور کیا کہ بھئی چلو خود تو تربیت یافتہ ہوئے یا نہیں ہوئے, کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ جائے گی جب وہ تربیت کرتے تھے تو پہلی چیز کیا سکھاتے تھے. پہلی چیز اس دنیا سے کاٹ دیتے تھے, اس آخرت سے جوڑ دیتے تھے, بس پہلی چیز یہاں سے شروع کرتے تھے. کہتے تھے دنیا ختم, آخرت پہ نظر ڈالو بس, اور دنیا کو کسی صورت میں خود دنیا کو نہیں دیکھنے دیتے تھے. دنیا کو دیکھو صرف ایک اینگل سے, صرف ایک زاویے سے, کیا یہ آخرت میں کتنا کام آئے گی, بس بس ایک زاویہ اور کوئی زاویہ نہیں. یہ تھی اہل بیت کی اصلی تعلیمات, یہاں سے سارا کام شروع ہوتا تھا. بس کام یہاں سے شروع نہیں ہوتا تھا کہ مثلا میں ان کا چاہنے والا ہوں, میں ان کا ماننے والا ہوں, میں اپنی زندگی میں کچھ زندگی گزار رہا ہوں اور کچھ وقت میں ان کے سامنے آ کر وفاداری کا اعلان کرتا ہوں, اور جب میں وفاداری کا اعلان کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں ان سے کچھ مانگ بھی لیتا ہوں. یہ اس طرح سے شروع نہیں ہوتا تھا. وہ شروع کہاں سے کرتے تھے؟ وہ شروع اس طرح سے کرتے تھے, ایک آدمی ان کے پاس آتا تھا, کہتا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہتے آپ چاہنے والا ہو؟ ہاں چاہنے والا ہوں. تو پہلی درس جو تمہیں سیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم اس دنیا کے چاہنے والے نہیں ہیں. یہاں سے شروع کرو. تیار ہو؟ اگر تیار ہو ساتھ چلنے کی جگہ ہے, ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے اور اس دنیا کے اندر اس مقام پر فائز کر دیں گے جو اس دنیا میں رہنے والا کوئی دوسرا تمہیں وہ خواب میں بھی نہیں دکھا سکتا, کوئی خواب میں بھی نہیں دکھا سکتا. یہ جتنے بڑے بڑے عرفاء ہیں یہ لوگ اس دنیا سے کچھ آگے نکل جاتے ہیں. ان میں سے ہر وہ شخص جو اس دنیا سے کچھ اوپر گیا وہ فوراً ایک بات کہتا ہے, کہتا ہے وہ دنیا صرف نعرہ حیدری کی دنیا ہے. یہاں تو ایسا ہے نا, کچھ لگائیں گے کچھ نہیں لگائیں گے. چلے جاؤ بازار میں کھڑے ہو لگاؤ نعرہ حیدری. دنیا چل رہی ہے, دکانیں چل رہی ہیں, روڈ پہ گاڑیاں گزر رہی ہیں, وہاں کچھ لگائیں گے کچھ نہیں لگائیں گے. بلکہ ابھی تو معاملہ تو بہت خراب ہو, ذرا سا بھی خراب ہو جائے پھر حالت دیکھیں آپ کہ مثلا ابھی تو یہاں اتنی زور سے لگا رہے ہیں, اگر باہر ذرا سی بھی گرفت شروع ہو جائے تو جیسے کوئی کہے گا نعرہ حیدری چپکے سے کہے گا یا علی. اندر اندر بھی منہ چھپا کہہ دے گا یا علی مدد. بلکہ اب یا علی نہیں کہے گا بلکہ کہے گا یا علی مدد, کوئی مشکل آئی. کیا ہے بھائی, کیا مشکل ہے؟ ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے رکے ہوئے ہیں. وہ اس دنیا سے نکالنا چاہ رہے تھے, اس دنیا میں لانا چاہتے. میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا ایسی ہے, یہاں نعرہ حیدری لگاؤ کچھ لگائیں گے کچھ نہیں لگائیں گے. اس دنیا میں جائیے, اب وہاں کا چپا چپا یا علی نعرہ لگا رہا ہے. وہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نعرہ حیدری سے نکل کر کوئی کام کر دے, وہاں ہے ہی ان کی دنیا بس ختم. یہاں پر تو ایسا ہے نا کہ مثلا وہ فرض فرمائیے کوئی پہلوان آیا کافر, وہ امام کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس کی حیثیت کیا ہے جو کھڑا ہے؟ وہ حیثیت نہیں, حقیر فقیر اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے, امام کے سامنے شمشیر چلانے کھڑا ہو گیا. اب امام شمشیر چلا رہے ہیں اور شمشیر چلا کے اس کو مثلاً واسطے جہنم کیا, لیکن اس دنیا میں کوئی ہے جو سامنے کھڑا ہو؟ نہیں. وہ دنیا پھر 100% ہوتی ہے, یہ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو طاقت دینی ہے نافرمانی کی. کہیں کہیں نافرمانی دکھاتی ہے, اسے شمل نافرمانی دکھا رہا ہے نا, عمر ابن سعد نافرمانی دکھا رہا ہے, عمر ابن عبدالبر کچھ کر رہا ہے, یہ ان سب یہ پہلوانوں نے کچھ نہ کچھ کیا نا امیر مومنین کے سامنے آ کر. اس دنیا میں کیسا ہے؟ وہاں کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہاں چاہے آسمانوں کے راستے ہوں, چاہے فرشتے ہوں, چاہے اور کوئی مخلوقات ہوں, وہاں کسی کے اندر نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں. وہاں صرف نعرہ حیدری ہے, وہاں کچھ ہے نہیں. اب مجھے بتائیے وہ اس دنیا میں لے جانا چاہ رہے تھے یا اس دنیا میں؟ اس دنیا میں, نہ کہ اس دنیا میں. اور ہم کہاں پہ چپکے ہوئے ہیں؟ اس دنیا. اچھا اب یہ تو بنیادی فرق ہو گیا. وہ لے جانا چاہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر, آسمانوں کے اندر, اس کے بعد کی دنیا میں, قیامت کے اوپر, محشر اور پل اسرات اور جنت کے راستوں میں اور پتہ نہیں جنت کے اعلی مدارس کے اوپر اور کہاں سے کہاں, اور ہم چپکے ہوئے یہاں پر. اب وہ کیا کریں کہ ہم جیسے تعلقات توڑ دیں؟ ایک تو یہ نا کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم دشمنوں سے کہتے تھے مت کرو. ہم دشمنوں سے کہتے تھے دنیا پرست مت بنے اور آخرت پہ توجہ کریں, تم سے بھی کہتے ہیں بھائی دنیا پرست مت بنو آخرت پہ توجہ دو, لیکن تم جب آتے ہو ہمارے عالم کے نیچے دنیا مانگتے ہو. سخت نہیں لگا جملہ؟ جب آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے اپنی دعائیں گنیے, دعائیں کیا ہیں؟ دنیا تو نہیں ہے. اگر دنیا ہے آپ کہیں گے کیا کہنا چاہ رہے کہ دنیا نہ مانگے, مانگے چلے مانگنا ہے مانگنے, صرف یہ پوچھے گا میرے سمے تمام کیوں نہیں مانگتے تھے, وہ کیوں نہیں مانگتے تھے اور میں کیوں مانگتا ہوں. ایک بڑا حساس موقع ہے تاریخ کے اندر, خلیفہ سالس کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے سے جلا وطن کر دیا. یہ تاریخ کا بہت حساس واقعہ ہے. کیوں حساس واقعہ ہے؟ معاملہ صرف ان کا نہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, حتیٰ وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے جن کو بظاہر اصحاب رسول کہتے ہیں, کم سے کم وہ اتنا تو جانتے تھے کہ ابو ذر صحابی رسول ہے, اتنا تو سب مانتے تھے نا. وہ روایت ان کے پاس بھی ہے کہ زمین کے اوپر جتنا سچا ابو ذر ہے اور کوئی نہیں, جو زمین کو سورج میں جتنے لوگوں کے اوپر سورج چمکتا ہے ان میں سب سے سچا ابو ذر ہے, اس طرح کر کے جملہ ہے. اچھا یہ ان کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے جملہ. تو حضرت ابو ذر کا معاملہ ایسا ہے کہ سب جانتے ہیں ابو ذر غفاری کون ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا. کیوں جلا وطن کیا, کیا اسباب تھے, کیا وجوہات تھیں, نہ جو بلاغا میں جا کے دیکھ لیجیے گا, وہ خطبہ موجود ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن نہ صرف یہ جلا وطن کیا بلکہ ایک حکم اور بھی جاری کیا. وہ کیا؟ بولے کہ کوئی ابو ذر کو مدینے سے الوداع کہنے نہیں جائے گا. دستور زمانے میں یہ تھا کہ اگر ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہو, لمبے سفر پہ جا رہا ہو, تو اعزہ اقربا اس کے گھر سے اس کے ساتھ چلتے تھے شہر کی بڑی دیوار تک, جس کو فصیل کہتے ہیں, شہر کی دیوار تک جاتے تھے, شہر کی دیوار تک باہر جا کر اس کو تھوڑا سا الوداع کرتے تھے پہلی منزل تک, پھر گھر واپس آ جاتے تھے, وہ اپنی منزل پہ آگے روانہ ہو جاتا. اگر کسی کا کوئی الوداع کہنے والا نہ ہو تو سمجھا جاتا تھا غریب آدمی, غریب الوطن. ابھی کیا عرض کرے انسان, تو اس کو کہتے تھے غریب الوطن. ٹھیک ہے, حضرت ابو ذر آئے, کوئی منع حکم دربار جاری ہوا ہوا کہ جناب کوئی ان کو الوداع کہنے نہیں آئے گا. اب جب حضرت ابو ذر باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں, دو شہزادے تشریف لائے ہیں, اور دو تین امیر المومنین کے بہت نزدیکی چاہنے والے, بس وہ ساتھ ہیں, اور یہ لوگ الوداع کہنے کے لیے شہر کے باہر آئے. اچھا مروان بن حکم وہیں سے گزرا اور عزتری سے کہنے لگا کہ تم نے خلیفہ کا حکم کیوں نہیں سنا, امیر المومنین شمشیر نکالی اس کو دکھائی بھاگ گیا. اس کے بعد امیر المومنین نے حضرت ابو ذر سے ایک کلام کیا. یہاں پر سب نے کلام کیا ہے, سید الشہداء نے بھی کچھ جملے ارشاد فرمائے. سید الشہداء نے جو جملے ارشاد فرمائے نا, روح کربلا دکھا رہی تھی اس وقت. اس وقت لگ اتنا ابھی کربلا بہت وقت تھا, 35 سال کے قریب وقت تھا, لیکن سید الشہداء کے جو جملات تھے وہ بتا رہے تھے صاحب کربلا ہے, صاحب کربلا ہے. امیر المومنین نے بھی جملات ارشاد فرمائے. امیر المومنین نے حضرت ابو ذر سے جو جملات کہے وہ نہج البلاغہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. کل موقع ملا وہ عین جملات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا, ابھی جو حفظ ہے میرے ذہن میں وہ اردو میں عرض کر دیتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ ابو ذر ان کی تمہارے ساتھ دشمنی صرف دنیا کے اوپر ہے, صرف دنیا کے اوپر ہے, تم ان کی دنیا میں رکاوٹ بنے. اگر تم ان کی دنیا میں ان کے ساتھ مل جاتے تو ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی. حضرت ابو ذر کا جرم کیا تھا؟ بنی امیہ دنیا کما رہے تھے, دنیا پرستی دکھا رہے تھے, دنیا کے اوپر مر مٹے تھے, ظلم کر رہے تھے, ستم کر رہے تھے دنیا کی خاطر. حضرت ابو ذر ان کی دنیا پرستی میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. چونکہ حضرت ابو ذر ان کی دنیا پرستی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت ابو ذر کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. مولا نے کہا اے ابو ذر تمہاری اور ان کی دشمنی صرف ایک بنیاد پر ہے, تم ان کو خدا کی طرف بلا رہے ہو اور یہ سب دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اگر تم دنیا میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تو پھر ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی. شریک ہو جاتے کیا مطلب؟ نہ بولتے ان کے خلاف. مثلا یہ لوٹ رہے تھے, تھوڑا سا حصہ تم بھی لے لیتے, تم بھی خاموش ہو جاتے, یہ بھی خوش ہو جاتے, یہ دینے میں دریغ نہیں کرتے. لوٹیروں سے اگر کوئی کہنا کہ لوٹے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی تمہارا لوٹ میں ساتھ دے دوں, پھر لوٹیرا دے دے گا اگر اس کو پتا چل جائے کہ آپ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بعد میں. تو وہ جناب علی کہا کہ وہ تمہارا ساتھ دے دیتے اگر تم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, وہ روح ہے اہل بیت کے اخلاقیات کی اور وہ ہمیں سیکھنی تھی جو اب ہمیں سیکھ لینی چاہیے. اس کے بعد جملہ یہ ارشاد فرمایا کہنے لگے ابو ذر جو تمہارے پاس ہے اسے لے کر چلے جاؤ, اس کے لیے بہت محتاج ہے, اور جو ان کے پاس ہے یہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ, اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. اور مفسرین شارحین نے صاف صاف لکھا کہ ابو ذر کے پاس جو چیز تھی وہ دین تھا, کہا تم اپنا دین بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ, اس کے لیے بہت محتاج ہے, تمہارے دین کے لیے محتاج ہے, اور جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ دنیا ہے, اسے چھوڑ کے چلے جاؤ, تمہیں ان کی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے کون سا حصہ لیا ہوا ہے؟ ہاں تکلیف ایسا یہ ہے کہ جس کو ابو ذر چھوڑ کر گئے تھے اب ہم اسے اٹھانے کے چکر میں, مشکل ساری یہ آ رہی. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی زندگی کا ہدف کچھ اور ہے, زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. ابو ذر کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ حضرت ابو ذر کی زندگی کا ہدف ایک ہدف ہے جس کی خاطر وہ جان دے رہے ہیں, جس کی خاطر وہ قربانیاں دے رہے ہیں, جس کی خاطر جلاوطنی اٹھا رہے ہیں. وہ ہدف ہمارا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام. اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی تھی, اس کے اوپر بات ہونی تھی. اب دیکھیے, اگر اس کے اوپر بات ہو تو آپ کو اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ بہت سادہ سا کام, ہر 24 گھنٹے میں حساب لیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے میں نے آج آخرت کے لیے کیا کیا, دنیا کے لیے کیا کیا ہے, آخرت کے لیے کیا کیا. آپ اپنی ہر چیز کو جب آخرت کے پیمانے میں دیکھنا شروع کر دیں گے اس وقت آپ ان کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور جب تک دنیا کو دنیا کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے راستہ وہ راستہ نہیں, کوئی گڑبڑ ہو. اچھا, اس میں مشکلات کیا ہیں, اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, اس کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا. دیکھیے, اہل بیت ہادی ہیں, ہادی رہنما. رہنما جو اچھا رہنما ہے وہ صرف یہ نہیں کرتا دوسروں سے کہے تم راستے پر چلو, وہ صرف یہ نہیں کرتا. مثلا اچھا رہنما کیا کرتا ہے, راستہ بھی بتاتا ہے پھر زیادہ راہ بھی دیتا ہے. کہتے دیکھو راستے پر چلو اور راستے پر چلنے کے لیے میری طرف سے تمہیں یہ مل رہا ہے, یہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا, اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ راستے پہ چلنے کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر, تو وہ ہمت بھی دلاتا ہے. کہتے دیکھو چند قدم بڑھاؤ, دیکھو تمہاری ہمت آئے گی, پھر اس راستے میں تمہیں یہ ملے گا, اس راستے میں آگے جاؤ گے تمہیں یہ مل جائے گا. ہاں, اس کے بعد ہمت بڑھانے میں یہ بھی کہتا ہے اگر مشکل ہے نا تو جھیل لینا, کیوں آگے تمہارا انجام بہت اچھا ہے. بس اچھا ہادی صرف راستہ نہیں دکھاتا, ہر قسم کی محنت کرتا ہے ساتھ ساتھ, ہر قسم کی مشقت کرتا ہے. اور اچھا ہادی کیا کرتا ہے؟ اور اچھا ہادی یہ کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں تو خود جاتا ہے اس رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیوں ہادی ہے؟ دل سوز ہے, اس کا دل جلتا ہے اس بات پر کہ کوئی اس راستے پہ کیوں نہیں چل رہا. تو اگر کوئی اس راستے میں کوئی لٹیرا کھڑا ہے, کوئی ایسا آدمی کھڑا ہے جو سفر کرنے والوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو وہ جاتا ہے خود جا کر اس لٹیرے سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے. اچھا, جب وہ لٹیرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ لٹیرا مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیوں میں تو اس راستے پہ جا چکا ہوں, وہ میں تو اس راستے کا مالک ہوں, یہ لٹیرا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ لٹیرا پھر آپ اس سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کو نقصان پہنچائے گا. اپنے دشمنوں سے وہ کس کے لیے کی؟ یہ اس راستے کے لٹیرے تھے, یہ اس راستے کی طرف جس کی طرف کمالات اہل بیت اطہار لے جانا چاہ رہے تھے, اس راستے کے لٹیرے تھے. جب یہ راستے کے لٹیرے تھے, اہل بیت ہادی تھے, رہنما تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ راستے پر کھڑا ہمارے چاہنے والوں کو نقصان پہنچائے گا. چونکہ وہ نقصان پہنچائے گا, وہ خود گئے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. اب ایک اور مشکل پیش آ گئی مجھے کہ جب وہ گئے مقابلہ کرنے کے لیے تو چاہنے والوں کو چاہیے تھا ان کا ساتھ دے دیتے کہ بھئی تمہاری ہمدردی میں تو لڑ رہے ہیں اس سے. خود ذرا سوچے گا, وہ جس کی ذات مقدس کے لیے میں اور آپ 1400 سال سے گواہی دے رہے ہیں, لم تنجس کل جاہلیت و بانجاسہا, 1400 سال سے میں اور آپ جیسے لوگ گواہی دے رہے ہیں, لم تنجس کل جاہلیت و بانجاسہا, جاہلیت کی نجاست نے اس پاک خاندان پر کوئی اثر نہیں رکھا. کیا یزید کی کوئی خباثت اور نجاست پاکیزہ گھرانے کے اوپر کوئی اثر ڈال سکتی تھی؟ جس گھرانے پہ جاہلیت کی نجاست نے کوئی اثر نہیں ڈالا, وہ یزید کی نجاست کہاں سے اثر ڈال سکتی تھی؟ کوئی اثر نہیں ڈال سکتی تھی. پھر جان کیوں دی؟ جان دی اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ یزید ان کو نہ دھوکہ دے دے کہیں, اس کا مقابلہ کیا. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ مقابلہ کرنے گئے تو جتنے چاہنے والے تھے وہ اٹھ کر جاتے اور مولا سے کہتے مولا آپ کو مقابلے پہ جا رہے ہیں, ہم پہلے جائیں گے. وہ نہیں ہوا, وہ گئے, انہوں نے للکارا اور کسی نے ساتھ بھی نہیں دیا. اب انہوں نے پھر بھی ایک کام کیا, وہ کہا ٹھیک ہے ہم ابھی بھی لڑیں گے, اچھا کوئی اچھا سب ان سے آ کر کہہ رہے تھے, حتیٰ عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا, وہ کہا کہ اے امام کا نام لے کر کہا کہ چچا کے مقام پر تھے عبداللہ بن عباس, کہا کہ اے امام آپ تشریف لے جائیں گے اور یہ آپ کو مارے گا, آپ شہید ہو جائیں گے اس میں. فرمایا ایک راز ہے اس میں جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, کبھی کسی سے کہا رسول خدا نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, کبھی کسی سے کہا میں نے خواب دیکھا, کبھی کسی سے کہا ایک راز ہے جو میں نہیں بتاؤں گا. وہ تمام باتیں کہتے رہے, ایک بات طے شدہ تھی وہ یہ کہ ہم لڑیں گے, ہم لڑیں گے. اچھا اگر آپ شہید ہوئے تو کیا ہوگا, چاہنے والوں نے ساتھ نہیں دیا, آپ شہید ہو جائیں گے. اگر آپ شہید ہوئے تو کیا ہوا, انہوں نے اس طرح کا ایک معاہدہ کیا, وہ یہ کہ اے خدایا ہم تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑیں گے, ہم مارے جائیں گے اس امید پر کہ جتنے زمانے میں آگے ہمارے چاہنے والے ہوں گے کم سے کم وہ تو دیکھ لیں گے نا کہ ہم ان لٹیروں سے لڑے تھے. آج کوئی نہیں آئے گا جو ہمارا ساتھ دے, کل لوگ آئیں گے جو اس مقصد میں ہمارا ساتھ دے دیں گے. لہذا وہ میدان عاشور کے اندر آخری وقت تک کہتے رہے حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے نصرت کرنے والا؟ اچھا ہم سب جانتے ہیں اس وقت نصرت کرنے والا کوئی نہیں تھا, یہ ہم سب جانتے ہیں. سید الشہداء کے اس طرف سے لشکر کی طرف سے سارے لوگ جا چکے تھے, اب ختم ہو گیا تھا معاملہ, اب کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا. لیکن سید الشہداء کیا فرمانا چاہ رہے تھے, فرمانا چاہ رہے تھے نہیں, یہ آواز کائنات کے تمام زمانوں کے اندر گونجتی رہے گی, ہر دور میں یہ آواز آتی رہے گی, ہر دور میں یہ نعرہ باقی رہے گا حل من ناصر ینصرنا. ہر دور میں کچھ لوگ آئیں گے جو مثل حسین ہوں گے, ہر دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو مثل یزید ہوں گے. ہمارے یہاں یہ نعرہ گونجتا رہے گا, مثل حسین کو بلائے گا کہ وہ مثل یزید سے لڑے, مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ سید الشہداء کے حل من ناصر کے لیے, بس ہر چیز ایک نظام کی طرف لے کر جا رہی ہے, ہر چیز ایک خاص اخلاق کی طرف لے کر جا رہی ہے. اس نظام اور اس اخلاق کو مجھے اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا تھا. اب اس پورے معرکے کے اندر سید الشہداء اپنی شہادت کی طرف گامزن ہے, باقی لوگوں کا کردار سوچا آپ نے, کس کا کیا کردار ہے؟ ابھی ہم نے ایک جملہ کہا آپ کے دل کے اوپر, شاید وہ وقت سب گزر رہا ہو کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی باہر نکلے اور کوئی اس کو الوداع کہنے نہ آئے اس کو کہتے ہیں غریب الوطن, اس کو کہتے ہیں غریب الوطن. اب ہمارے پاس چند جگہ پر اہل بیت کا قافلہ چلا ہے, چند جگہ پر اپنی منزل سے دوسری منزل پر چلا ہے. دو منزلوں کا مقایسہ کر لیجئے, ایک مدینے سے چل رہا ہے, یہ جب مدینے سے چلا ہے تو 18 جوان شمشیر تانے ہوئے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور راوی کہتا ہے کہ ایک اعلان ہوا ہے, اور اعلان یہ ہوا ہے کہ عقیلہ عرب بنت علی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں, اور کہتا ہے کہ 18 شمشیریں ہاتھ میں تھامے ہوئے جوان راستے میں کھڑے ہو گئے, اور ایک معظمہ مقدرہ تشریف لائی, اور سید الشہداء ان کے سامنے چل رہے تھے, اور وہ چلتی بھی ایک منزل تک پہنچی, اور اس موقع پر ابو الفضل عباس نے ہاتھ پھیلائے اور بی بی کو سوار کر دیا. یہاں غربت نہیں ہے, یہاں 18 جوانوں کا ساتھ ہے, یہاں مولا ابو الفضل عباس ہے, یہاں سید الشہداء ہیں. اگر غربت دیکھنی ہو تو وہ وقت دیکھو جب سید سجاد ہماری پہ سوار ہو رہے ہیں, اور ایک طرف سے سوار ہو کر دوسری طرف گرتے ہیں, اور بار بار زینب کبریٰ سوار کر رہی ہے. یہ زینب کبریٰ کی غربت ہے, اور ایک موقع آتا ہے جب ہماری کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور مقتل کی طرف رک کر کے کہتی ہے اے عباس نائے سوار کر لے, اے عباس ہم تو نارے گئے نائے سوار کرنے. اب روایتیں بڑی عجیب روایات ہیں, سید سجاد کا مقتل کی سم دیکھنا اور بیوی کا دلاسا دینا, اے سید سجاد صبر کر لو, یہ لاشیں بھی دونوں قبر نہیں رہیں گے, یہاں لوگ آئیں گے, یہاں ماتم ہوں گے, تمہارے باپ کا ذکر جاری و ساری رہے گا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نوازا. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں ذکر حسین کی سعادت دی, اس دنیا میں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائی. اے پاک پروردگار ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ان کے نام کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اے پاک پروردگار ان کے اعمال, ان کے خصال, ان کے اخلاق, ان کی صفات کا عشق ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو کچھ زندگی میں ان کے نام پر ہے, پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار ہماری نسلیں تیری امانت ہیں. پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے مجاہدوں کی سی امانت ہے. پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین اوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ان کی ہمراہی, ان کی سربراہی, ان کی قیادت میں اس دنیا میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.